الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ عز و جل کی معرفت کے سلسلے میں اس کی صفات کا بیان جاری ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت الخالق پر ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں کلام کیا تھا, اس کا کچھ حصہ ابھی باقی ہے, اس کے اوپر آج کے سلسلے میں گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے, پیدا کرنے والا ہے, بنانے والا ہے, عدم سے وجود میں لانے والا ہے, مخلوق کو عدم سے وجود میں لاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق جو ہے وہ ذرے سے لے کر آسمانوں کی وسعت اور بلندی تک سب کو محیط ہے. ایک ذرہ ہے وہ بھی خدا کا پیدا کردہ ہے, اور آسمان ہے وہ بھی خدا کے پیدا کردہ ہے. انسان ہیں, جن ہیں, فرشتے ہیں, مخلوقات ہیں, وہ مخلوقات کے جن کو ہم جانتے ہیں اور وہ مخلوقات کے جنہیں ہم نہیں جانتے, وہ کہ جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ کہ جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے, سب کی سب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی. ہر شے کا خالق وہی ہے. وہ ارشاد فرماتا ہے خالق کل شیء فاعبدوه, وہ ہر شے کا خالق ہے, ہر شے کا بنانے والا ہے, تو تم اس کی عبادت کرو, تم اس کی بندگی کرو. اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کی جو عظمت ہے, جو وسعت ہے, اس کے حوالے سے ہم نے کچھ گفتگو کی تھی کہ زمین کی وسعت کو دیکھیں یا آسمان کی بلندی کو دیکھیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے شاہکار ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سے بعض اتنی بڑی ہیں کہ ہمیں اس کی ضخامت, اس کی جسامت, اس کا حجم اور اس کا سائز پتہ چلتا ہے تو پھر ہمارے سامنے شان تخلیق اور نمایاں ہو جاتی ہے. ویسے تو جو آسمانوں کی وسعت اور ضخامت ہے وہ ہمارے سامنے ہے, جو زمین کا پھیلاؤ ہے وہ ہمارے سامنے ہے, لیکن اب بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو تو وقت کے ساتھ ساتھ یا تو دریافت ہو رہی ہیں اور یا پھر قرآن و حدیث کے اندر ان کو بیان کیا گیا تھا اور اب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ چیزیں آتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ سمندر کی مخلوقات ہیں. سمندر کی مخلوقات کے اندر اتنی بڑی مچھلیاں موجود ہیں کہ اب پتہ چلتا ہے کہ کتنے ٹن ان کا وزن ہے, یعنی منوں کے اندر نہیں بلکہ ٹنوں کے اندر ان کا وزن ہے. اور بعض مچھلیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی جزیرہ ہے, لیکن جب اس کے قریب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو جزیرے کی وسعت ہمیں نظر آ رہی ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت بڑا خشکی کا ٹکڑا ہے, وہ خشکی کا ٹکڑا نہیں بلکہ کسی مچھلی کا جسم ہوتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی ہوگی, اس کا کتنا وزن ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے اسے پیدا بھی فرمایا اور اس کے رزق کا انتظام بھی فرمایا, کیونکہ اتنی بڑی جو مچھلی ہے تو بغیر روزی کے اور بغیر خوراک کے تو زندہ نہیں رہ رہی ہوگی, تو خوراک تو ہے اس کی, اور اس کی خوراک اللہ تعالیٰ اسے سمندر کے اندر فراہم کر رہا ہے, سمندر کے اندر اس کو عطا فرما رہا ہے. اور وہ صرف کوئی ایک مچھلی نہیں, اس طرح کی نہ جانے کتنی مچھلیاں سمندر کے اندر موجود ہیں. اچھا, یہ تو وہ ہے کہ جن کا مشاہدہ ہو رہا ہے, جن کو لوگ جو ہے مشاہدہ کر کے بتاتے ہیں کہ جناب اتنی بڑی مچھلی ہم نے دیکھی, اتنی بڑی مچھلی ہماری آنکھوں کے سامنے آئی. بلکہ حدیث مبارک کے اندر بھی اسی طرح کی ایک مچھلی کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مہم کے اوپر صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بھیجا. صحابہ کرام کی جو جماعت کی تعداد تھی وہ 100 تھی, 100. یہ صحابہ کرام اپنی اس مہم کے اوپر گئے اور کئی دن ان کے وہاں گزر گئے, سمندر کے کنارے تھے. اب ہوا یہ کہ مہم جتنے دنوں میں پوری ہونے کی امید تھی وہ پوری نہ ہو سکی. اب جو خوراک کا ذخیرہ تھا وہ ختم ہو گیا, اور خوراک ایسے ختم ہو گئی کہ جو اس گروہ کا جو سردار صحابی تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہ صحابہ کرام کو روزانہ کا راشن دیتے تھے, کتنا؟ دو کھجوریں, تین کھجوریں, ایک دن کا راشن دو یا تین کھجوریں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بدن پہ کمزوری طاری ہونا شروع ہو گئی. تو اب یہ اسی حالت کے اندر ابھی گزارا کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر کرم فرمایا اور سمندر سے ایک مچھلی کو باہر پھینکا. وہ سمندر سے جو باہر مچھلی آئی وہ کتنی بڑی تھی؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں پہاڑ کے برابر. مسلم شریف کی روایت کے اندر اس کی پوری تفصیل موجود ہے کہ وہ مچھلی پہاڑ کے برابر تھی. اچھا, اب وہ اتنی بڑی تھی کہ صحابہ کرام نے اس کو جو ہے وہ اس کا گوشت کاٹ کے کھانا شروع کیا. جتنے دن انہوں نے وہاں پر گزارے وہ تمام کے تمام دن اس مچھلی کا گوشت کھاتے رہے اور وہ ان سب کو کفایت کرتا رہا, اور اس کے باوجود ایک بہت بڑا حصہ اس کے گوشت کا بچا ہوا تھا. اور اس مچھلی کی جو ہڈیاں تھیں, وہ ہڈیاں یعنی جو اس کے کانٹے بنتے ہیں, وہ اتنے بڑے تھے کہ اس کو صحابہ کرام نے کھڑا کیا. اس کے کانٹوں کو جو دو آپس میں جڑے ہوتے ہیں ان کو کھڑا کیا, اور قافلے کے اندر جو سب سے اونچا اونٹ تھا اس کے اوپر ایک صحابی بیٹھے اور وہ اس کے نیچے سے گزرے تو آسانی اس کے نیچے سے گزر گئے. اتنی بڑی وہ مچھلی تھی. اور پھر جو اس کی آنکھ کی جگہ تھی, اس آنکھ کی جگہ میں 6 سے 7 آدمی بآسانی بیٹھ سکتے تھے. اور صحابہ کرام نے اس کی آنکھ سے, اس مچھلی سے جو تیل حاصل ہوا وہ اپنے بدن پہ ملا, جس سے ان کے بدن کو تقویت ملی, اس کا گوشت کھایا جس سے ان کو غذائیت ملی, اور یوں وہ اپنے تمام دن انہوں نے اس مچھلی کے اوپر گزارا کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کے طور پہ ان صحابہ کرام کو عطا کی گئی. اور یہاں پر جو ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ اس سیناریو کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں کتنی کتنی بڑی مخلوق پیدا فرمائی ہے. اچھا, پھر یہ وہ کہ جس کا مشاہدہ ہوا اور جو روایتوں کے اندر منقول ہوئی, اور اب جو ہے اب بھی آئے دن عجیب و غریب خبریں جو ہے وہ جب اخبار میں پڑھتے ہیں جس کے اندر تھوڑی سی انہوں نے انٹرسٹنگ اور تھوڑی سی امیزنگ نیوز جو ہے وہ دی ہوتی ہیں, تو اس کے اندر ایک سے بڑھ کے ایک خبر مل رہی ہوتی ہے کہ جناب اتنی بڑی مچھلی, اتنی اس کی خوراک ہے, ایسی مچھلی کہ جس کی خوراک ہی نہ جانے کتنے ٹن ہے, یعنی کتنے 100 من خوراک وہ مچھلی ایک دن میں کھاتی ہے, اور ایسی نہ جانے کتنی مچھلی ہے. اچھا, پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور جو مخلوق پیدا فرمائی ہے اتنی اتنی بڑی ہے. حدیث مبارک کے اندر, بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک کتنا بڑا ہے اس کے حوالے سے ایک مرتبہ بیان فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے خواہش ظاہر کی کہ تم مجھے دکھاؤ کہ تمہارا اصل وجود کتنا بڑا ہے. کیونکہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آتے تھے تو وہ کبھی تو انسانی شکل میں آ جاتے, جیسے حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں, کبھی وہ کسی مسافر کی صورت میں آئے, کبھی وہ کسی اور کی صورت میں آئے, اور کبھی وہ پوشیدہ طور پہ آئے کہ صرف نبی پاک علیہ السلام ان کو دیکھتے تھے اور بقیہ صحابہ کرام نہیں دیکھتے تھے. تو یوں ان کے آنے کی مختلف صورتیں تھیں, لیکن اصل ان کا وجود کتنا بڑا تھا, کتنا عظیم تھا, یہ اس سے جدا چیز تھی. حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مخلوق کے پاس تشریف لانا تھا موسٹلی وہ اپنے اصل شکل و صورت اور اصل جسامت کے اندر نہیں آتے تھے. جیسے قرآن پاک کے اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو عطا فرمانے تھے, یعنی ابھی جو ہے وہ محض اپنی عبادت و ریاضت میں مشغول تھی, تو وہاں پر جو واقعہ ہے وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, کہ جبرائیل حضرت مریم کے سامنے ایک مکمل مرد کی صورت میں متمثل ہو گئے, ایک مکمل مرد کی صورت میں ان کے سامنے ظاہر ہوئے. تو وہاں پر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرد کی صورت میں, جیسے ایک مرد ہوتا ہے, اور انہوں نے آ کے کہا کہ قال انما انا رسول ربی کی لأحب لکی غلاماً زکیہ، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک بیٹا عطا کروں۔ یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا کلام تھا۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری تو نہ شادی ہوئی نہ مجھے کسی مرد نے چھوا، تو میرے اولاد کہاں سے ہوگی؟ لیکن جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ آپ کے رب کا فیصلہ یہی ہے، بغیر باپ کے، بغیر مرد کے چھوئے مس کیے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر اس کے بعد ولادت ہوئی، اور حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک پھونک ماری حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر، اور ان کی اس پھونک سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہوئی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق کی شان بھی ہے، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری نشانی ہے۔ اچھا، اب اس سے قطع نظر جو اصل ہم گفتگو کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اصل جسامت کے اندر حاضر نہیں ہوتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، کبھی حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، کبھی کسی اور شخص کی صورت میں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مجھے اپنی اصل صورت کے اندر دکھاؤ، تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دو پر کھولے، اپنے دو پر کھولے، فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، قرآن پاک کے اندر ہے کہ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنا وثلاثا ورباع، کہ اللہ تعالی فرشتوں کو بنانے والا ہے جن کے پر ہیں دو دو، تین تین، چار چار، اور اس سے زیادہ بھی، تو فرشتوں کے پر بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دو پر کھولے، اپنے دو پر، اور وہ دو پر کتنے بڑے تھے؟ حدیث مبارک کے اندر ہے سد الافق، کہ ان کے دو پروں نے مشرق سے لے کر مغرب تک جتنا ایریا نظر آتا ہے آسمانوں پر وہ سارے کا سارا دو پروں نے ڈھانپ لیا۔ یعنی مشرق میں نگاہ ڈالے تو جہاں بندے کی آفاق میں نظر جاتی ہے کہ آسمان زمین سے ملتا ہوا نظر آتا ہے، اور مغرب میں نگاہ ڈالتا ہے کہ جہاں پر آسمان زمین سے ملتا ہوا نظر آتا ہے، یہ سارے کا سارا جتنا علاقہ تھا، حصہ تھا، فاصلہ تھا، وہ سارے کا سارا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے دو پروں سے بھر گیا۔ اور ٹوٹل پر کتنے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام کے 600 پر ہیں، 600 پر۔ تو اب آپ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی وسعت دیکھیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نور سے خدا نے پیدا کیا، فرشتے نور سے بنے، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، نور سے بنا ہوا وجود خدا نے اتنا بڑا بنایا، اتنا بڑا بنایا کہ آدمی کیا اس کے اوپر یعنی غور کرے اور کیا اپنے ذہن کے اندر اس کی پوری جسامت کو سمجھے کہ جس کے دو پروں سے مشرق سے لے کر مغرب تک کا سارا علاقہ بھر جائے اور 600 اس کے پر ہوں تو اس کا وجود کتنا بڑا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوق پیدا کی ہے اور کیسی کیسی پیدا کی ہے، کیسی کیسی مخلوق پیدا کی ہے، یہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اچھا، اب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اور فرشتے کتنے ہیں؟ تو ان کی تعداد جو ہے وہ ہمارے شمار سے باہر ہے، کیونکہ فرشتوں کی تعداد جو ہے وہ انسانوں کی تعداد سے کروڑوں گنا سے بھی زیادہ ہے، اتنی بڑی تعداد ہے۔ اچھا، فرشتوں کے حوالے سے ہی جیسے ان کی جو اللہ تعالیٰ نے کو پیدا کیا اور ان کی جو پیدائش کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق ہے اور اس کی قدرت کا اظہار ہے، سبحان اللہ، اسی کے حوالے سے میں ایک دو اور روایتیں عرض کرتا ہوں۔ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کا نام ہے حاملین عرش، حاملین عرش، یہ وہ فرشتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالی کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اچھا، اب عرش کے اٹھانے کی مراد کیا ہے، اس کا حقیقی معنی کیا ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ جو الفاظ کا معنی ہے تو ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے حاملین عرش پیدا کیے، قرآن کے اندر ان کا تذکرہ ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اس کو پوری طرح سمجھنے سے ہماری عقلیں قاصر ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتے بنائے جو خدا کے عرش کو اٹھائے ہوئے۔ اچھا، ان فرشتوں کے بارے میں دو طرح کی روایتیں، ایک تو یہ کہ وہ آٹھ فرشتے ہیں، آٹھ فرشتے، اور ایک یہ کہا گیا کہ چار فرشتے اب ہیں اور چار قیامت کے دن اضافہ ہوں گے اور ان سب نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا، لیکن آٹھ فرشتوں کا تذکرہ جو ہے وہ بالتصریح جو ہے وہ موجود ہے۔ اب یہ جو فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ تعالی اس سے پاک ہے کہ وہ انسانوں کی طرح عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہو، اللہ تعالی اس سے پاک ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہمارا عقیدہ ایمان ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے، فرمایا لیس کمثلہ شیئن، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں۔ تو انسان بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، یہ انسان کا جو ہے وہ وصف ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں جیسے عوارض اور انسانوں جیسی ان چیزوں سے پاک ہے، لہذا وہ اپنی شان کے لائق عرش کے اوپر استوا فرماتا ہے۔ اب فرشتوں نے اس عرش کو جو اٹھایا ہوا ہے، وہ فرشتے کتنے بڑے ہیں، روایت کے اندر ہے، حضرت حسان بن عطیہ فرماتے ہیں کہ حاملین عرش آٹھ ہیں، آٹھ ہیں، ان کے قدم ساتوں زمین کے اندر پیوست ہیں اور ان کے سر ساتویں آسمان سے تجاوز کر گئے ہیں، پاؤں زمین کے ساتویں زمین تک اور سر ساتویں آسمان سے اوپر، اور فرمایا کہ ان کے سینگ ان کے قد کے برابر ہیں، ان فرشتوں کے جو سینگ ہیں وہ ان کے قد کے برابر ہیں، اور انہی سینگوں پر عرش قائم ہے، عرش ان کے اوپر قائم۔ اچھا، پھر ایک دوسری روایت ہے، حضرت زازان علی رحمہ فرماتے ہیں کہ حاملین عرش کے قدم زمین کی جڑ میں ہیں۔ اب یہ کتنی عظیم مخلوق ہے کہ پاؤں زمین کے اندر اور سر جو ہے وہ آسمانوں سے اوپر، اتنی عظیم مخلوق ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اللہ کے نور کی شعاع کی وجہ سے اپنی نگاہیں بلند کر سکیں۔ اللہ کے جو اللہ کی شان کے لائق جو اس کی تجلیات کا نور ہے، اس کی عظمت کی وجہ سے یہ فرشتے اپنی نگاہ نہیں اٹھا سکتے۔ جیسے ہوتا نا کہ ہمارے سامنے کوئی بہت بڑی ہستی ہو تو اس کے روب اور اس کی ہیبت اور اس کی عظمت کی وجہ سے ہماری آنکھیں نہیں اٹھتی اس کے سامنے، تو یہ فرشتے جو اتنے عظیم اور اتنے بڑے ہیں، اللہ تعالی کی عظمت ان کے سامنے ایسی ہے کہ اپنی تمام تر وہ عظمتوں اور وسعتوں اور اپنی جسامتوں اور اللہ تعالی نے جو ان کو مقام و مرتبہ عطا کیا، ان سب کے باوجود وہ نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے، یہ وہ فرشتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، اب یہاں پر ان فرشتوں کی آپ جسامت دیکھیے، جو حاملین عرش ہے جنہیں خدا نے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مخلوق پیدا کی۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں حاملین عرش یعنی عرش اٹھانے والے فرشتوں کی جسامت تمہارے سامنے بیان کروں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اس کی اجازت دی گئی کہ میں تمہارے سامنے بیان کروں۔ اب کیا جسامت ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں کے کان کی لو سے، کان کی لو یہ والا حصہ، یہ جو نرم حصہ ہوتا ہے اسے کان کی لو کہتے ہیں، فرمایا اس کان کی لو سے لے کر یہ جو کندھا ہے، کندھا اور کان کی لو کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے ہمارے اعتبار سے، یعنی اتنا سا ہے نا، فرمایا کہ ان فرشتوں کی کان کی لو سے لے کر جو کندھے تک کا فاصلہ ہے یہ 700 سال کی مسافت کے برابر ہے، 700 سال کی مسافت کے برابر ہے، یعنی 700 سال کے اندر جتنا فاصلہ طے کیا جا سکتا ہے اتنا فاصلہ ان فرشتوں کی کان کی لو سے لے کر ان کے کندھے تک ہے۔ اب ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک کتنا بنے گا، اور سر سے لے کر پاؤں تک کتنا بنے گا، اور ان کا پورا وجود کتنا بڑا ہوگا، اور یہ سب کا سب جو ہے وہ ایک فرشتے کا سائز ہے، یہ ایک فرشتے کی جسامت ہے، اور یہ کتنے ہیں؟ 8، یہ 8 فرشتے ہیں۔ اور یہ جو 700 سال کی مسافت بھی فرمایا تو اس سے کون سی مسافت مراد ہے؟ کیا پیدل چلنے والے کی، یا گھوڑے کی، یا کس کی؟ اس کی صراحت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ 700 سال کی جو مسافت ہے یہ وہ ہو کہ جسے آج کل دنیا کے اندر نوری سال کی مسافت کہا جاتا ہے، نوری سال کی مسافت۔ نوری سال کا مطلب کہ روشنی جو اس وقت تک کی دریافت کے مطابق سب سے زیادہ تیز چیز ہے، کہ روشنی سے زیادہ تیز چیز کوئی نہیں۔ تو یہ جو روشنی ہے یہ 1,00,000 سال کے اندر جتنا فاصلہ طے کرتی ہے اس کو نوری سال کہا جاتا ہے، اس کو نوری سال کہا جاتا ہے، 1,00,000 نوری سال۔ تو یہ جو فاصلہ ہے یہ ان فرشتوں کی جسامت کے اعتبار سے بیان کیا گیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالی کی شان تخلیق کا ایک مظہر، ایک مظہر۔ اللہ تعالی نے اس سے ہٹ کر اس سے بھی بڑا کچھ بنایا ہو تو ہم اس کا جو ہے وہ کوئی انکار نہیں کر سکتے۔ ہمیں معلومات نہیں ہے تو وہ ہماری لا علمی، لیکن اللہ تعالی نے جو دنیا، کائنات اور جو مخلوق بنائی ہے، کیا کیا بنائی ہے، خدا جانتا ہے۔ اچھا، اسی کے اندر دیکھ لیں، جنت اور جہنم یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جنت بھی ایک مخلوق ہے، جہنم بھی ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اب جنت کتنی بڑی ہے، قرآن پاک کے اندر جنت کے بارے میں ارشاد فرمایا ارضها السماوات والارض، فرمایا کہ جنت کی چوڑائی، جنت کی وسعت اتنی بڑی ہے کہ جس میں سارے آسمان و زمین سما جائیں، جس میں سارے آسمان و زمین سما جائیں۔ یہ دنیا تو ذرہ ہے، ذرہ، دنیا تو ایک ذرہ ہے۔ دنیا اس کائنات کے اندر کیا ہے؟ یہ ہماری زمین جو ہے، ہماری زمین کی حیثیت اس پوری جو کاسموس ہے، جو پوری کائنات ہے، یونیورس ہے، اس کے اندر ہماری زمین کی کیا حیثیت ہے؟ جیسے صحرا کے اندر ایک ذرہ ہوتا ہے، صحرا کے اندر ایک ذرہ ہوتا ہے، کیونکہ ہماری زمین ایک، اس طرح کی 1 ارب سے بھی زیادہ ساری چیزیں مل کے ایک کہکشاں، اور ایسی اربوں کہکشائیں کائنات کے اندر موجود، تو ہماری زمین کی حیثیت کیا بنی؟ ہماری زمین جو ہے وہ تو کچھ بھی نہ ہوئی۔ سورج کتنا بڑا ہم سے، اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا فرمایا، سخر الشمس والقمر، اس نے سورج کو پابند کر دیا اپنے حکم کا، چاند کو کام کے اندر لگا دیا۔ سورج کتنا بڑا ہے، سورج کے بارے میں یہ جو ہے وہ آج کی جو سائنس ہے وہ کتنا جو ہے وہ واضح اور تفصیل کے ساتھ وہ بیان کرتی ہے کہ کرہ ارض سے، یعنی ہماری زمین سے جو سورج ہے وہ 1,300,000 گنا بڑا ہے، 1.3 million، یعنی ہماری جو دنیا ہے اس سے 1,300,000 گنا بڑا، 1,300,000 گنا بڑا۔ تو یہ جو اتنی بڑی کائنات خدا نے بنائی ہے، یہ ساری کی ساری مل کے کتنی بنے گی؟ فرمایا کہ جنت کے اندر سب سما جائے، ساری زمین نے، یہ سارے آسمان اور جو ان کی وسعت ہے، یہ ساری مل کر جو ہے یہ جنت کے اندر آ جائے گی۔ اور اسی لیے فرمایا گیا کہ جنت میں جانے والوں میں جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا نا، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، سب سے آخر میں، یعنی اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے کھرب لوگ جنت میں جا چکے ہوں گے، یہ بندہ جو جہنم سے نکال کے سب سے آخر میں جنت میں بھیجا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کتنی زمین عطا فرمائے گا، جنت کی کتنا رقبہ عطا فرمائے گا، جس کے اوپر اس کے محلات ہوں گے اور اس کے باغات ہوں گے اور اس کی ساری نعمتیں ہوں گی، وہ کتنا بڑا علاقہ، کتنا بڑا رقبہ ہے؟ سبحان اللہ، حدیث مبارک میں فرمایا کہ اس کا جو رقبہ ہوگا وہ اس پوری دنیا کے رقبے سے 10 گنا زیادہ ہوگا، اس پوری دنیا کے رقبے سے 10 گنا زیادہ ہوگا۔ یہ سب سے ادنا درجے کے جنتی کا جنت کے اندر مقام ہے۔ تو اب کھربوں لوگ جنت کے اندر، اور ان کھربوں کو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کے عطا فرمائے گا، اور یہ سب کے سب اس جنت کے اندر ہوں گے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اور اس کے باوجود کیا ہوگا کہ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب سارے کے سارے جنتیوں کو جنت میں داخل فرما دے گا، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے، جب سارے کے سارے جنتیوں کو جنت میں داخل فرما دے گا، جنت میں پھر بھی جگہ باقی رہ جائے گی، جنت میں پھر بھی جگہ باقی رہ جائے گی۔ اور جنت کہے گی کہ یا اللہ کوئی اور بھی ہے، یا اللہ اور بندے بھیج، میرا تو بہت سارا رقبہ خالی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا فرمائے گا، اور اس مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ جو جنت کا اضافی رقبہ ہے اسے پر فرمائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان تخلیق ہے کہ وہ خالق ہے، بنانے والا ہے، تو وہ کیسا بنانے والا ہے، اور اس کی جو یہ شان ہے وہ کتنی عظیم ہے، کتنی عظیم ہے۔ ہم تو ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر غور کرتے ہیں، ہم تو وہیں کھو جاتے ہیں۔ ایک جرثومہ، ایک جرم جو ہمیں نظر نہیں آتا، بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، جسے خوردبین سے دیکھنا پڑتا ہے، اس ایک سیل کے اندر، اس ایک جو ہے وہ جرم کے اندر، بیکٹیریا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے اندر روح ڈالی ہے۔ بلکہ اب تو وہ بیکٹیریا دریافت ہو گئے کہ جو سنتے ہیں، وہ ہیں جن کے اندر شعور ہے۔ تو اب ان کی کتنی اقسام ہیں۔ تو خدا تعالیٰ کی شان تخلیق وہ ہے کہ نظر نہ آنے والے ذرے میں، نظر نہ آنے والے جرم کے اندر غور کریں تو وہاں پر بھی خدا کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں، اور پوری کائنات کے اوپر نظر ڈالیں تو بھی خدا کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، کیا اس کی قدرت ہے، کیا اس کا علم ہے، کیا اس کا لامتناہی علم ہے کہ کیسے اس نے اس خوبصورت کائنات کو وجود بخشا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم نے شان تخلیق کے اوپر جو ہے وہ کچھ کلام کیا۔ اچھا، یہاں زمن کے اندر ایک اور میں چیز درج کروں، جیسے یہ حاملین عرش، عرش اٹھانے والے جو فرشتے ہیں، 8 فرشتے، ان کے بارے میں ایک روایت ہے، اور بڑی خوبصورت روایت ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد پہ اور اس کی تعریف پہ مبنی ہے، اور وہ ہمارے حال کے لائق ہے۔ یعنی وہ فرشتوں کی جو تسبیح ہے وہ ہمارے حال کو ظاہر کرتی ہے کہ خدا ہم پہ کیسا مہربان ہے، وہ کیسا ہمارے اوپر کریم ہے، رؤوف ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، کیسے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، کیسے ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اب وہ تسبیح کیا ہے، تو یہ حضرت ہارون بن رعاب یہ فرماتے ہیں کہ حاملین عرش 8 ہیں، یہ آپس میں نرم آواز میں گفتگو کرتے ہیں۔ ان میں سے 4 فرشتے جو ہیں ان کی تسبیح یہ ہے، وہ کہتے ہیں سبحانک وبحمدک علی حلمک بعد علمک، سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ اے اللہ تو پاک ہے اور تیری حمد ہے، تیری تعریف ہے۔ کس بات پہ تیری تعریف ہے؟ اے اللہ تیری تعریف ہے اس بات پہ کہ تو جاننے کے باوجود حلم کا معاملہ فرماتا ہے، تو جاننے کے باوجود سزا نہیں دیتا، تو جانتا ہے کہ یہ بندے تیری نافرمانی کر رہے ہیں، یہ سرکشی پہ اترے ہوئے، لیکن اس کے باوجود تو ان کے ساتھ حلم کا معاملہ فرماتا ہے۔ سبحانکا تو پاک ہے، وبحمدک اور تیری حمد ہے، علی حلمک بعد علمک، کہ تو جاننے کے باوجود بندوں کے ساتھ حلم کا معاملہ فرماتا ہے، اے اللہ تیرے حلم کے اوپر تیری حمد کرتے ہیں۔ یہ 4 فرشتوں کی تسبیح۔ اچھا، جو بقیہ 4 فرشتے ہیں وہ کیا تسبیح کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سبحانک وبحمدک علی عفوک بعد قدرتک، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو پاک ہے اور تیری حمد ہے، کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ تو قدرت رکھنے کے باوجود معاف فرما دیتا ہے، تو قدرت رکھتا ہے کہ تو گناہگار کو سزا دے، تو سرکشی کرنے والے سے بدلہ لے، تو نافرمانی کرنے والے کو اس کو انجام تک پہنچائے، تو قدرت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود تو عفو و درگزر کا معاملہ فرماتا ہے، تو معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ تیری اس معافی کے اوپر تیری حمد ہے، سبحانک وبحمدک علی عفوک بعد قدرتک، تو پاک ہے اور تیری حمد ہے تیرے عفو و درگزر پر باوجود تیری قدرت کے، کہ تو قادر ہے بدلہ لینے کے لیکن پھر بھی تو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ان فرشتوں کی تسبیح ہے۔ یہ روایت جو ہے یہ شعب الایمان کے اندر ہے، ابو نعیم نے اس کو حلیہ کے اندر ذکر کیا اور ابن جری نے اس کو طبری کے اندر ذکر کیا۔ اچھا، یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہم نے شان تخلیق کے حوالے سے گفتگو کی۔ اچھا، اسی کے ساتھ یہ جو الخالق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اسی کے قریب ایک دوسری صفت ہے، وہ ہے الباری او کا مطلب بھی ہے پیدا کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا، یعنی مخلوق نہیں ہوتی اور وہ مخلوق کو وجود میں لے آتا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے غور کریں تو جو خالق کا معنی ہے وہی باری کا معنی ہے، خالق کا مطلب بھی پیدا کرنے والا اور بارئ کا مطلب بھی پیدا کرنے والا۔ هو اللہ الخالق البارئ، وہی ہے بنانے والا پیدا کرنے والا۔ تو خالق اور باری جو ہے وہ ایک اعتبار سے یہ مترادف معنی کے اندر ہیں، یعنی دونوں کا ایک ہی معنی ہے، لیکن بعض اوقات جب دونوں کو اکٹھا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر ان کے معنی کے اندر کچھ فرق کیا جاتا ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خالق اور باری جب دونوں میں معنی کے اعتبار سے فرق کرنا ہو تو پھر خالق کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا، یعنی کسی شے کا ڈیزائن کرنے والا، اور بارئ کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر اسے جس وجود میں لانا ہے اس وجود میں لانے والا۔ جیسے انسان کا، ایک انسان کا جسم بنایا، اس کا ایک وجود بنایا، تو یہ خالق ہے۔ اب اس میں روح پھونک کے جو اس کو زندہ انسان بنا دیا، یہ بارئ کی صفت کا اس کے اوپر اظہار ہوا۔ تو اللہ تعالی خالق ہے اور وہ الباری او وہ پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے اور وہ پیدا کرنے والا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک تیسری صفت ہے، اور وہ تیسری صفت بھی یہ خالق اور باری اسی کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہے، اور وہ ہے المصور، صورت بنانے والا، صورت دینے والا۔ اللہ تعالی شے کو بناتا بھی ہے اور اسے پھر اس میں روح ڈال کے اس صورت میں وجود بخشتا ہے جس میں اس نے لانا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی وہ صورت بھی بناتا ہے کہ جس صورت کے اندر اس کو لانا ہے۔ تو یہ تینوں صفات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ اکٹھے بیان فرمائی، سورۃ الحشر کے اندر، هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہی ہے بنانے والا، پیدا کرنے والا، صورتیں بخشنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے جس شے کو جیسی صورت دینی تھی اس کو عطا فرمائی، اور کتنی صورتیں خدا نے بنائی۔ اگر آپ اجناس کے اعتبار سے بات کریں اور انواع کے اعتبار سے بات کریں اور افراد کے اعتبار سے بات کریں تو سبحان اللہ، اس کی جو کثرت ہے وہ بھی خدا کی قدرت پہ دلالت کرتی ہے، اور عظیم الشان طریقے سے دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں کی مخلوق بنائی ہے، ایک جنات کی بنائی ہے، ایک انسانوں کی بنائی ہے، پھر اس کے بعد مختلف جانور ہیں، اور جو اس کے علاوہ مخلوق ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں، پھر جانداروں کے اندر مزید جو انسانوں کے علاوہ ہیں، اب اس کے اندر پرندے جدا ہیں، اس کے اندر زمین کے اوپر جو ہے وہ چلنے والے جدا ہیں، زمین کے اوپر رینگنے والے جدا ہیں، اور جو سمندر کے اندر ہے وہ جدا ہیں۔ اب آپ ان میں سے ہر ایک کی صورتیں اگر دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کی جو صفت المصور ہے کہ وہ صورتیں بخشنے والا ہے، تو اس نے کیسی کیسی صورتیں کیسے بخشی ہیں، تو ذرا اس کے اوپر آپ غور کریں کہ مچھلیوں کے اندر کیسی کیسی صورتیں، آپ یقین کریں کہ کبھی آپ ذرا مچھلیوں کی جو ہے وہ صورتیں اور ان کی تصویریں دیکھیں تو آپ کی زبان سے بلا اختیار جو ہے وہ سبحان اللہ کی تسبیح نکل آئے گی۔ میں ایک مرتبہ ایک میوزیم میں گیا، وہ میوزیم جو ہے وہ بیسیکلی تھا ہی وہ جو ہے نا وہ سی لائف کے بارے میں، یعنی جو سمندری مخلوق ہے وہ اس کے بارے میں میوزیم تھا۔ وہاں پر جب میں نے وہ چیزیں دیکھی، جو مچھلیاں دیکھی، موسٹلی مچھلیاں تھیں وہاں پر، مچھلیوں کے علاوہ بھی تھیں کچھ لیکن موسٹلی مچھلیاں تھیں، تو آپ یقین کریں کہ مچھلیوں کی وہ صورتیں اور ان میں وہ بیوٹی، ان میں وہ کلرز اور ان کے اندر وہ اٹریکشن، اور ان کے اندر وہ جمال تھا کہ جو مچھلی ہم دیکھتے تھے اور جو ہم سی لائف کی چیز دیکھتے تھے، میں اور میرے ساتھ جو اسلام بھائی تھے، ہم اپنی زبان سے سبحان اللہ پڑھتے جا رہے تھے۔ اتنا حسن اور ایسی صورتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سمندر کی مخلوق کو عطا فرمائی، بلکہ سمندر میں وہ مخلوق موجود ہے کہ جن کے بدن سے روشنیاں نکلتی، لائٹس نکلتی، اور ان کا ارد گرد کا جو حصہ ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور یہ کوئی اتنی پیچیدہ چیز نہیں ہے، یعنی ویسے تو بہت کمپلیکیشن ہے، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے اتنی پیچیدہ نہیں ہے کہ جگنو کو تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جگنو جو ہے اس کے پیچھے روشنی ہوتی ہے، لائٹ ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ خدا نے لیمپ جو ہے وہ لگا دیا ایک چھوٹے سے پرندے کے ساتھ، مچھر کے برابر یا تھوڑا سا اس سے بڑا ہے، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیسی جو وہ خوبصورت لائٹ لگا دی۔ تو اسی طرح لائٹس والی مچھلیاں جو ہیں اور آبی مخلوق، سمندری مخلوق جو ہے وہ سمندر کے اندر موجود ہے۔ اچھا، پھر اس میں پھیلی ہوئی اور سبحان اللہ کیا کیا مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ صورتیں دینے والا ہے۔ اب آپ کبھی صورتوں کے اعتبار سے غور کریں تو آپ کسی بھی جانور کے چھوٹے سے بچے کو دیکھیں، کسی بھی جانور کے چھوٹے سے بچے کو، آپ بکری کے بچے کو دیکھ لیں، آپ کسی چوزے کو دیکھ لیں، آپ جو ہے کسی گھوڑے کے بچے کو دیکھیں، آپ کسی اونٹنی کے بچے کو دیکھیں، آپ چھوٹے سے اس بچے کو دیکھیں گے تو آپ یقین کیجئے کہ بندہ اس چھوٹے سے وجود کو دیکھتا ہے تو اس کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ یار کتنا خوبصورت پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، کتنا خوبصورت پیدا کیا۔ اچھا، اسی طرح آپ ذرا پرندوں کے اندر دیکھیں، کیسے کیسے پرندے، کیسے کیسے خدا نے پرندوں کو صورتیں عطا فرمائی، اتنے خوبصورت کہ آدمی کا دل جو ہے، یقین کرے کہ آدمی کا دل جو ہے وہ ان کو دیکھنے سے بھرے نہیں، اتنے خوبصورت پرندے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، کیسے کلرز ہیں ان کے اندر، کیسی دھاریاں ہیں ان کے اوپر، کیسی لائنز بنی ہوئی ہیں، کیا آپ جو ہے وہ ہدہد کے گلے کے اندر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ دھاریاں دیکھتے ہیں، ایک ہی پرندے کے اندر کتنی جو ہے وہ بیوٹی ہے۔ تو خدا صورتیں دینے والا ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ مور کو دیکھ لیں، آپ مور کو دیکھے پر پھیلائے ہوئے تو کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ اچھا، اور پھر یہ تو ہم نے، چونکہ ہم اپنے ملک کے اندر ہی جو ہے مور دیکھتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، موسٹلی وہ گرین کلر کے ہوتے ہیں اور انہیں پر پھیلائے ہوتے ہیں، ورنہ مور کے اندر بھی بہت ورائٹی ہوتی ہے۔ میں نے ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک جگہ پر دیکھا تھا، وہاں پر ڈفرینٹ قسم کے مور تھے، اس میں وائٹ کلر کے بھی تھے، اس میں گرین کلر کے بھی تھے، اس میں اور کلرز کے بھی تھے، اور جو ان کے پروں کی خوبصورتی تھی، جو ان کے پروں کی خوبصورتی تھی، سبحان اللہ، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ خدا تعالیٰ تصویریں دینے والا ہے، صورتیں بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ جمال عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ صورتیں بخشنے والا ہے، تو اس کا وہ پتہ چلتا ہے کہ خدا نے کیسی کیسی صورتیں عطا فرمائی، کیسے کیسے رنگ بھرے، کیسی کیسی چیزیں عطا فرمائیں۔ اچھا، یہ تو جو ہے وہ یہ مور والا جو معاملہ ہے، یہ تو اس کو بھی سب جانتے ہیں۔ اچھا، اس سے ہٹ کے آپ دیکھ لیں، آپ چھوٹی سی ایک مخلوق جس کو میرے خیال میں آپ سب نے دیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی صورت عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیسے رنگ بھرے ہیں، وہ کیا، تتلی، بٹر فلائی۔ یہ تتلی بٹر فلائی جو ہے کتنی اقسام کی ہوتی ہے، ہم تو 8-10 قسم کی دیکھتے ہیں، لیکن یہ 8-10 قسم کی نہیں ہے، یہ ہزاروں قسم کی ہیں، اور ہزاروں قسم کی ہیں، اور آپ یقین کیجئے کہ یہ لاکھوں سالوں سے ہیں، لاکھوں سال سے ہیں یہ۔ میں نے وہاں پر یو کے اندر ایک میوزیم کے اندر، جہاں پر یہ اس طرح کی جو چیزیں تھیں ان کا میوزیم تھا وہ، تو وہاں پر بٹر فلائز جو ہیں ان کی میں نے وہ تصویریں دیکھی، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ لگائی ہوئی تھی، اتنا تنوع، اتنی ورائٹی، اتنی اس کے اندر ایک ڈفرینس تھا ان کے اندر، اور اتنی خوبصورتی تھی کہ آدمی ایک پہ نظر جمائے اور دوسرے پہ جمائے تو پہلی کو بھول جائے، اتنی خوبصورت۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ صورتیں خدا نے بخشی ہیں، یہ صورتیں خدا نے بخشی ہیں۔ پھر انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے صورتیں دی ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا، ایسا بنایا کہ اس کے پیچھے تو اس قدر باریکی ہے، اس قدر باریکی ہے کہ اس پر جو احادیث طیبہ ہیں کہ رحمان نے انسان کو ایک خاص صورت پہ بنایا، یہ ایک حدیث مبارک ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اہل علم جو ہے وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس کے اندر جو گہرائی ہے میں وہ گہرائی جو ہے وہ عوامی طور پہ بیان نہیں کر سکتا، ورنہ اس کے پیچھے جو ایک خدا کے ساتھ اس کا تعلق جڑتا ہے وہ کمال کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا خوبصورت بنایا ہے اور اس کو ایسا وجود دیا ہے، آپ انسان کی کوئی چیز ذرا اٹھا کے کسی اور جگہ لگا دیں، آپ ہونٹ جو ہے نا وہ اٹھائیں اور ذرا پیشانی پہ لگا کے چیک کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا شکل کیا بنتی ہے۔ آپ جو ہے وہ اس کے دانت جو ہے وہ نکال کے اور اس کے جو ہے نا وہ دائیں بائیں کہیں لگا دیں، آپ دیکھیں کیا شکل بنتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے صورتیں بنائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے کہ وہ صورت عطا فرمانے والا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بطور خاص بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرا ہوا بنایا اور آسمان کو بلند چھت بنایا، اور فرمایا وصورکم، اور اللہ وہی ہے جس نے تمہیں صورتیں عطا فرمائی، فاحسن صورکم، اور تمہاری صورتوں کو اچھا بنایا، تمہیں صورتیں عطا فرمائی اور تمہاری صورتوں کو حسین بنایا، اچھا بنایا، فاحسن صورکم، اور تمہیں پاکیزہ روزی بھی عطا فرمائی۔ خدا نے زمین بھی بنائی، آسمان بھی بنایا، صورتیں بھی عطا فرمائی، خوبصورتی بھی عطا فرمائی، اور رزق طیب بھی عطا فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے اللہ تمہارا رب، تو بڑی برکت والا ہے اللہ جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ ہمارے مولا کریم، ہمارے رب کریم، رحمان و رحیم رب کی شان ہے، وہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ مصور ہے، وہ بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، وہ صورتیں عطا فرماتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم شانیں ہیں جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ